السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الفلق مکی صورت ہے، پانچ آیات، ایک رکوع. معوذات میں دوسری صورت ہے، معوذتین میں یعنی دو پناہ دینے والی صورتوں میں پہلی صورت ہے. تعوذ پناہ کو کہتے ہیں، استعاذہ پناہ پکڑنا، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، اور قل اعوذ یہ توحید کی تبلیغ کا حکم ہے. یہاں سے بھی تو بات شروع ہو سکتی تھی، اعوذ برب الفلق، لیکن یہ قل کس لیے؟ یہ بڑا اہم ہے، اہل علم اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ قل اعوذ سے پڑھنا کیوں اہم ہے، حالانکہ اعوذ سے پڑھنا یہ مکمل اور کافی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کو کہا جائے پڑھو میں سکول جاتا ہوں، اور وہ ایز اٹ از دہرائے پڑھو میں سکول جاتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ جو قل ہے نا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اور قرآن کی حقانیت اور اللہ کے کلام ہونے کی گواہی ہے. یہ بڑا اہم ہے کہ اتنا بھی نہیں چھوڑا گیا، ایز اٹ از پہنچایا گیا قل. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بشر، افضل ترین انسان کی بھی بے بسی، سید البشر، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین بھی پناہ لینے کے لیے اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت کے محتاج ہیں. اور فرمایا کہ اے نبی، آپ انہیں بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ پناہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، آپ بھی اللہ کی پناہ کے محتاج ہیں. قرآن کا اختتام توحید کے اس اہم ترین نقطے پر، یہ بڑا ہی سبق اور نصیحت آموز ہے. اے نبی، دنیا کو بتا دو کہ آپ بھی اللہ کی پناہ کے محتاج ہیں. کوئی نبی کی پناہ میں نہیں آ سکتا، نبی خود محتاج ہے. کسی کو ولی نہیں بچا سکتا، ولی خود محتاج ہے. بلکہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کی پناہ، اس کی مدد کی محتاج ہے. یہ توحید کا اہم ترین نقطہ ہے، اور اس پر قرآن کا اختتام ہے. اور ایک سورت نہیں، اچھا ایک جملہ بھی نہیں، اور ایک سورت بھی نہیں، اور دو صورتیں بھی نہیں، ایک معوذات کا گروپ اور معوذتین، یہ بار بار تکرار ہے. لیکن سورۃ الفلق ایک پوری صورت، اس کی پانچ آیات. سورۃ الناس، یہی قل اعوذ سے آغاز، چھ آیات، مکمل صورتیں اور قرآن کا اختتام. کیا درس دے رہا ہے؟ پناہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. جاہلیت کے باطل نظریات کا رد ہے کہ جنوں سے پناہ مانگی جائے، کالے نیلے عملیات، بھوت پریت آسیب اور ٹونے ٹوٹکے عملیات، وظائف بچنے کے لیے، یہ دیوی دیوتے، یہ بکرے جانور، یہ اوتار، یہ چیزیں، یہ کسی کے لیے نہیں ہیں. پناہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، باقی ساری مخلوق محتاج بے بس ہے. اے نبی، انہیں کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں.
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
اور ہر پناہ لینے والا، مدد مانگنے والا، پناہ پکڑنے والا اس عقیدے کے ساتھ اس کو پڑھے، اس کا یقین اللہ پر ہو، وہ مخلوق سے ڈرے نہیں، غیر اللہ کو پکارے نہیں، اللہ اس کو کافی ہے. رہے شر پہنچانے والے، ایزا پہنچانے والی مخلوقات، نظر، جادو، یہ برحق ہے؟ جیسے بھوک اور پیاس جب کھا لیا جائے، پی لیا جائے تو ختم ہو جاتی ہے، معوذات اس سے بڑھ کے ہیں، جب پڑھ لی جائیں تو جادو نظر ختم، پڑھنے والا اللہ کی پناہ کے محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے۔ بس اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں۔ صحیح قرات، سمجھ، عقیدہ، اس پر استقامت، عمل، تو یہ صورتیں جادو سے نکالنے والی، ہر شر زر سے محفوظ کر دینے والی ہیں۔ خواہ آپ ان آیات، ان صورتوں کا ترجمہ پڑھیں یا پھر آپ احادیث سے ان کے فضائل جانیں، کسی بھی قسم کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ان صورتوں میں تمام جسمانی، روحانی آفات سے بچنے اور انہیں دور کرنے کی زبردست تاثیر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی بہت فضیلت بیان کرتے، خصوصاً پناہ کے باب میں ان کو بے مثل قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث پیش ہیں، یہ تمام کی تمام صحیح ثابت ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، یا اسی طرح محدثین کے نزدیک جو سنداً صحیح یا حسن کے درجے پہ ہیں۔ ان میں سے ایک جو مسلم میں ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم تر آیات انزلت اللیل لم یر مثلہن قط، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھیں جو آج رات نازل کی گئیں؟ اچھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں، سبحان اللہ، جن کی مثل نہیں دیکھی گئی، وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ نسائی کے حوالے سے ابن عابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، الا اخبروک بافضل ما یتعوذ به المتعوذون، قال بلا یا رسول اللہ، قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ہاتین السورتین، کیا میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں، یعنی واقعی ملتی ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں۔ اسی طرح عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خرجنا فی لیلۃ مطیرۃ وظلمۃ شدیدۃ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنا، ہم ایک بارش اور سخت اندھیرے والی رات میں نکلے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، میں آپ سے جا ملا تو آپ نے فرمایا کہو، میں نے کچھ نہ کہا، آپ نے پھر فرمایا کہو تو میں نے کچھ نہ کہا، آپ نے پھر فرمایا کہو، میں نے کہا میں کیا کہوں، ما اقول، قال قل، قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وتصبح ثلاث مرات تکفیك من كل شيء، آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی سورہ فلق، سورہ ناس، صبح و شام تین تین مرتبہ کہو، یہ تجھے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح ترمذی میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، معوذتین نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور انسان کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی مختلف دعاؤں کے ذریعے سے۔ جب معوذتین اتریں تو آپ نے ان دونوں کو معمول بنا لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ کافی ہیں۔ اسی طرح نسائی ہی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معوذتین، یعنی سورہ فلق، سورہ ناس سے متعلق پوچھا۔ عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دونوں صورتوں کے ساتھ صبح کی جماعت کروائی۔ سبحان اللہ، صبح کے فرض نماز، صبح کی دو رکعت فرض میں، ایک میں سورہ فلق اور ایک میں سورہ ناس، اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ جو ذکر و اذکار کی صورتیں ہیں صبح و شام پڑھنی ہیں، کیا ہم صبح و شام کی نماز یعنی فجر اور عصر یا فجر اور مغرب میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے پناہ کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی پڑھا دیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے معوذتین کا پوچھا تو آپ نے یہ صورتیں پڑھائیں، ان کا نام معوذتین ہے، یعنی یہ پناہ دینے والی معروف ہیں۔ آپ نے لمبی صورتوں کی جگہ انہیں کافی قرار دیا۔ اسی طرح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر ان میں پھونکتے، دونوں میں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے، پھیرنے کی ابتدا سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے، جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک کرتے۔ پتہ چلا کہ اس میں زیادہ سختی کی ضرورت نہیں ہے کہ پاؤں تک چھوئیں یا کمر کو بھی ہاتھ لگے، جہاں تک آسانی ہو یہ سب کو کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ جب آپ کا درد بہت بڑھ گیا تو میں آپ پر پڑتی اور آپ ہی کا ہاتھ اس ہاتھ کی برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ یہ تینوں صورتیں ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں اذا رسانیوں سے محفوظ رکھتی ہیں، اور جن و انس میں سے شیاطین کے شرور اور آفات سے بھی اللہ کی پناہ میں رکھتی ہیں۔ بس ضروری یہ ہے کہ عقیدہ، یقین اسی کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں یا یہ پناہ والی صورتیں جیسے اعوذ برب الفلق یا اعوذ برب الناس یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ کافی نہیں ہے کہ صرف زبان سے الفاظ ادا کر دیے جائیں، بلکہ ضروری ہے کہ تمام خیالات، خواہشات اور اعمال ترک کرنے کی کوشش کی جائے جو شیطان کو پسند ہیں، یعنی شیطان کے رستے اور برے کاموں کو چھوڑیں، خاص طور پر وہ عملیات جو شیاطین کو خوش کرنے کے لیے اور اسی طرح جوڑ توڑ کے لیے اور پتہ نہیں کس کس مقصد کے لیے، باطل مقاصد حاصل کرنے کے لیے، پورے کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ کیونکہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ضروری ہے کہ اس کے مطابق عقیدہ بھی ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو، صرف کہنا یہ کافی نہیں ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں ایمان کے جو ارکان ہیں وہ اقرار، تصدیق اور عمل ہے، تینوں چیزیں ہیں۔ آپ دنیا کی زندگی میں بھی اس کی مثال دیکھیں، کوئی شخص آپ پر، کوئی چور، ڈاکو، کوئی حملہ آور اٹیک کرے یا کوئی درندہ حملہ آور ہو، تو کیا صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں فلاں قلعے میں پناہ لیتا ہوں اسے محفوظ کرے گا؟ دین کے معاملے میں ہم اتنے لاپرواہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ صرف زبان کو کافی سمجھتے ہیں اور سب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ توکل کے اسباب میں کام کرنا، احتیاط کرنا، عمل میں لانا یہ سب سے اہم ہے۔ زبان سے کہنے کے ساتھ اسباب کی تیاری پر پوری توجہ دینا ہے۔ دشمن کے حملے سے اللہ کی پناہ طلب کرنے والے فتح و نصرت کی دعا کے ساتھ، حفاظت کے اذکار کے ساتھ حفاظتی انتظامات بھی پورے رکھیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو یہ پڑھ کے سوتے، کیا دروازے کھلے چھوڑ دیتے؟ نہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر کنڈیاں لگاتے، دروازے بند کرتے، ہر دروازے اور ہر چیز کو ڈھانپنے اور کور اور کلوز کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھتے، اور پھر لائٹ بجھاتے اور پھر یہ پڑھ کے سو جاتے۔ دشمن سے حفاظت، بیرونی حملوں کے لیے میدان میں نکلنا، قتل و قتال کے لیے تیار رہنا، اور اذکار اور صورتوں کی تلاوت کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ دعا کی جائے تو واقعی اللہ کی پناہ حاصل ہوتی ہے اور اس کی حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ اب جو شخص عملاً شیاطین کی پیروی کرے، خواہ وہ شیاطین الانس ہوں یا جن ہوں، مگر زبان سے وہ اللہ کی پناہ کہتا رہے، تو اسے اس کے وسوسوں اور اس کی حرکتوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کی ایک جامع مثال یہی لا الہ الا اللہ کہنے والے شخص کی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، مگر کیا صرف یہ الفاظ ادا کرنے والا جہنم سے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ جو صادقا من قلبی، یعنی سچے دل سے صرف اللہ کو معبود برحق مانے اور اسی کی عبادت کرے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اگر وہ کسی غیر کو یا اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لے، تو پھر کروڑ دفعہ بھی، لاکھوں مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اذکار پورے کرنے کے باوجود شیطانی شرور اور بیرونی حملوں سے، روحانی مسائل اور جسمانی اذیتوں سے نہیں بچ سکتے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کمی کہاں رکھتے ہیں۔ چور کس کھلے دروازے سے داخل ہوتا ہے، اسے اللہ کا نام لے کر بند کرنا ضروری ہے۔ سورۃ الفلق لفظ با لفظ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے، فلق کے رب کی۔ فلق کا لغوی معنی پھٹنا، الگ ہونا، پھاڑنا، جیسے آپ نے پڑھا فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے اور ظلمت سے الگ کرنے والا۔ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے جو رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو جو چیز بھی ظہور میں آتی ہے وہ تاریکی اور پردہ غیب سے ہی ظہور میں آتی ہے، جیسے ہے فالق الحب والنوا، یعنی وہ ذات جو زمین کو پھاڑ کر اس سے دانہ اور گٹھلی کی کونپل نکالنے والا ہے۔ فلق صرف صبح ہی نہیں بلکہ ہر چیز جو بھی ظہور میں آتی ہے وہ پردہ غیب، تاریکی یا پھٹ کر ہی سامنے آتی ہے، خواہ وہ زمین سے دانہ ہو یا اسی طرح گٹھلی کی کونپل کا نکلنا ہو، اسی طرح انڈے کا چھلکا توڑ کر چوزے کا باہر نکلنا، یا رحم مادر سے بچے کو باہر لانے والا، زمین یا پتھر کو پھاڑ کر اس سے چشمے جاری کرنے والا، حتیٰ کہ ایک ملے جلے مادے کو ہی پھاڑ کر اس سے زمین و آسمان کو الگ الگ کرنے والا، یہ ہے برب الفلق۔ یہ گویا مخلوقات کا رب ہے، ہر چیز کو پھاڑ کے نکالا ہے۔ اس لحاظ سے فالق اور خالق یہ تقریباً ہم معنی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ترجمے میں کہیں فلق کے بجائے مخلوق کے رب کی پناہ یہ لکھا گیا، یہی وجہ ہے۔ من شر ما خلق، من شر، شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اس میں ہر مخلوق کے ہر شر سے پناہ مانگ لی گئی ہے، کوئی پناہ، تکلیف، نقصان، پریشانی باقی نہیں رہی جو اس میں نہ آ گئی ہو۔ پناہ مانگنے کے لیے یہ بہت ہی جامع صورت ہے، کیونکہ جب بندہ ساری مخلوق کے ہر شر سے بچنے کے لیے اس کے رب کی پناہ میں چلا گیا تو پھر مخلوق میں سے کون ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے؟ اور اگر وہ مالک ہی اپنی مخلوق کو نقصان پہنچانے سے نہ روکے تو مخلوق کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور جیسے اردو میں کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس آیت میں مخلوق کے اس شر سے بھی پناہ مانگ لی گئی ہے جو پہنچ چکا ہو۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح بیماری سے پہلے ویکسین یا پریکاشنز ہوتے ہیں، احتیاطی تدابیر، یہ اس میں بھی ہے، اور اسی طرح بیماری لگ جانے، نقصان ہو جانے کے بعد اس سے نکلنے کے لیے بھی۔ یعنی جو پہنچ چکا ہے اسے بھی اللہ دور کر دے، اور جس کا خوف ہے اللہ اس سے بھی بچا لے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اچھا مخلوق ساری اس کی ہے، خیر بھی شر بھی، لیکن یہ شر کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کا امتحان، اس کی آزمائش، دیکھنا کہ کون اس میں کیا کرتا ہے۔ خوف، دکھ، تکلیف اور اسی طرح مخلوقات کے شر یہ ہیں، مگر اس سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ دیکھتا ہے کہ کس کا عقیدہ ہے، کون پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں مجھے پکارتا ہے۔ اسی لیے غیر اللہ سے ڈرنا، اس سے پناہ مانگنا یہ شرک ہے۔ البتہ ظاہری اسباب میں اگر کوئی کس سے مانگتا ہے تو یہ الگ صورتحال ہے، مثلا بارش آ رہی ہے، آپ چھتری لیتے ہیں، یا اسی طرح آپ کی چور سے بچنے کے لیے کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان سے امان مانگتے ہیں، یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ اللہ کے پیدا کرتا ہیں، انسان کو ان کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جبکہ باطنی اسباب اور جو ما فوق الاسباب ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں۔ ایسی صورتحال میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے پناہ مانگنا شرک ہے۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، غاسقٍ، سخت اندھیرے والی، اِذَا وَقَب، جب وہ چھا جائے۔ یہ غسق کا لفظ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے، اِلَى غَسَقِ اللَّيْل، رات کے سخت تاریک ہونے تک۔ اور وَقَب کا لفظ صرف یہی آیا ہے، تاریک رات کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اندھیری رات میں بے شمار شرور اور خطرات ہوتے ہیں۔ ایک تو اکثر مجرم، چور، ڈاکو، زانی، قاتل شب خون مارنے والے رات ہی کو نکلتے ہیں، اور پھیلانے والے اور شیاطین، خاص طور پر دیکھیں کہ جادوگر وغیرہ، نہ صرف یہ کہ رات کے وقت میں بلکہ قبرستانوں، قبروں، گڑھوں کے اندر جا کے شیطانی عملیات کرتے ہیں، اور اسی طرح لائٹیں بند کر کے اندھیروں میں بیٹھ کے وہ اپنے منتر جنتر پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ عام طور پر لوگوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت مخلوق کو آرام میں پا کر ان پر حملہ کرنا یہ آسان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رات میں قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ نہ آپ بچاؤ کر سکیں اور نہ قاتل کا پتہ چل سکے۔ جنگلی جانوروں، شیر، چیتے، بھیڑیے، حشرات الارض، سانپ، بچھو وغیرہ، ان کا خطرہ بھی رات کو زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج کل جتنے وائرس ہیں، یہ مچھر وغیرہ سے یا اور بھی جتنے ڈینگی وغیرہ، یہ جراثیم بھی بیماریوں کے اندھیرے میں حملہ آور ہوتے ہیں، سورج کی روشنی میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اندھیرے میں وہمی چیزوں کا بھی خوف بڑھ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ان سب شرور کے اندھیرے میں واقع ہونے کی وجہ سے انسان اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اندھیری رات کی برائیوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز اہم ہے کہ ان لوگوں سے بھی ہوشیار اور بچ کے رہیں جو آپ سے رات کے وقت میں قبرستان جا کر کچھ پھینکنے کرنے کا کہتے ہیں، یا اسی طرح دن میں بھی، یا اسی طرح خاص طور پر کالا بکرا، کالا مرغا، اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو جان لیں کہ ان کا تعلق شر، شیاطین کے قبیل سے ہے، یہ اس قبیلے کے لوگ ہیں، جبکہ پناہ کے لیے یہ صورتیں ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھا تو فرمایا، یا عائشہ استعیذی باللہ من شر ھذا فإن ھذا هو الغاسق اذا وقب، اے عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ یہی غاسقن اذا وقب ہے۔ تو غاسقن کا معنی اندھیرے والا، اذا وقب یعنی اذا غابا، جب غائب ہو جائے۔ چاند کی بھی کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے، جب وہ چھپ جاتا ہے تو اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے، سخت اندھیرا، سخت تاریکی۔ اسی طرح بعض نے اس سے مراد سورج بھی لیا ہے، غاسقن اذا وقب سے مراد سورج اس طرح لیا کہ سورج غائب ہو کر سخت تاریکی پھیلانے کا باعث ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سخت تاریکی کی بات ہے، سورج کا غروب ہونا، پھر چاند کا بھی غروب ہو جانا، چھپ جانا، تو یہ سخت تاریکی اسی طرح ہوتی ہے، اور پھر اس طرح کے وقت اور راتوں میں زیادہ شیطانی عملیات اور مخلوقات کے شر پائے جاتے ہیں۔ اس میں اہم یہ ہے کہ پناہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ، یہی عقیدہ ہے، یہی بنیاد ہے۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، النَّفَّاثَاتِ، پھونکیں مارنے والیاں، یہ مونس کا صیغہ ہے، نفاثات، فی العقد، عقد یہ عقدت ان کی جمع ہے، عقدہ گرا اور عقد گرہوں میں۔ تلفظ پر ضرور غور کیجیے گا، گروہوں نہیں ہیں، گروپس نہیں ہیں، گرا ہے، گرہ، گانٹھ، ناٹس انگلش میں کہتے ہیں، ناٹس۔ اور نفاثات، یہ نفاثت ان کی جمع ہے، نافاثا ینفوسو، یہ پھونکنا، پھونک مارنا۔ اس میں پھونکیں مارنے والی عورتیں، کیونکہ جادو، جنات وغیرہ کے چکروں میں، عقیدے کی کمزوری میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، پھونکیں مارنے والی عورتیں، یا پھر اسی طرح جماعتیں، گروپس، ان تمام کے شر سے، اور یہ زیادہ میننگ فل ہے، جامع ہے۔ نفاثتن، اس میں تا علامتن کی طرح مبالغے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یا ان نفاثات، اس سے مراد نفوس، کیونکہ یہ مؤنث ہے، نفس مؤنث ہے نا، نفوس۔ تو عورتوں کے علاوہ بہت پھونکیں مارنے والے مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ گرہوں، عقد، عقدتن، یہ گرہوں میں پھونکیں مارنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی عورتیں یا لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے، اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر جادو کرتے ہوئے کسی تانت یا دھاگے میں گرہیں ڈالتے جاتے ہیں اور منتر پڑھ پڑھ کر پھونکیں مارتے جاتے ہیں۔ ان کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کی تلقین اس لیے کی گئی کیونکہ وہ چھپ کر وار کرتے ہیں، خبر ہی نہیں ہوتی کہ تکلیف کیا ہے، وہ بیماری سمجھ کر علاج معالجہ کرتا رہتا ہے اور تکلیف بڑھتی رہتی ہے۔ یہ معنی تو عام ہے اور یہ معروف ہے، لیکن ایک اور معنی بھی نکلتا ہے۔ عقد سے مراد عزم، ارادے، مردوں کے پختہ ارادے، اور نفاثات سے مراد جس طرح تھوک کے ساتھ گرہیں نرم کی جاتی ہیں، عورتوں کی چکنی چپڑی باتیں ہیں۔ عقد سے مراد مردوں کے ارادے، اور نفاثات سے مراد عورتوں کی چکنی چپڑی باتیں، جس سے وہ مردوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں، ان کے ارادوں کو بدل دیتی ہیں۔ اس آیت میں ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اور زیادہ فسادات عورتوں کی زبان اور چکنی چپڑی باتوں، میٹھے بن کر سویٹ کوٹڈ یا سوئی ٹنگ کے ساتھ فساد ڈالنا، آگ لگانا۔ آپ دیکھیں تو ایک طرف ایک مرد کا پختہ ارادہ ہوتا ہے جب وہ نکاح کرتا ہے، گھر چلانا نبھانا، پھر وہ ساس بہو کے معاملات، اور پھر وہ نند دیورانیوں کے مسئلے، اور پھر کیسی کیسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو یہ عقد سے مراد مردوں کے ارادے اور نفاذات سے مراد عورتوں کی چکنی چپڑی باتیں۔ کہتے ہیں نا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، اور یہ حملہ کہاں سے ہوتا ہے؟ تلوار سے، کسی اوزار سے نہیں، چکنی چپڑی باتوں سے، زبان سے۔ تو اس آیت میں ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایک معنوی معنی نکلتا ہے، مگر حقیقت میں وہی معروف ہے جو کسی بھی چیز پر گرہ لگا لگا کے، پڑھ پڑھ کے، پھونک مار کے گرہیں لگائی جاتی ہیں۔ وہ پھونک مارنے والے، وہ جماعت ہو، کوئی گروپ ہو، یا عورتوں کا ٹولہ۔ اتنا ایک اور مثال بھی یہاں پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا وہ ایک یہودی لبید بن عاصم تھا، اور آپ اس جادو کی وجہ سے کچھ عرصہ بیمار اور پریشان رہے تھے۔ یہ آپ کی ایک جسمانی حالت تھی، جبکہ اس کا آپ کی روح پر اور وحی سے کوئی تعلق نہ تھا کہ وہ محفوظ تھی۔ جسمانی لحاظ سے آپ کچھ تکلیف کا شکار ہوئے۔ یہ واقعہ بخاری میں آیا ہے، کتاب الطب میں، اور یہ امت کے لیے اس میں ایک نصیحت اور سبق ہے کہ اس کا علاج اور توڑ ان صورتوں میں موجود ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لبید بن عاصم بھی مرد تھا اور وہ اس میں شامل ہے۔ شر النفاثات فی العقد، تو یعنی الانفس النفاثات، پھونکنے والی جانیں، لوگ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی بہن نے یا اس کے ساتھ اس کی بہنوں نے کیا۔ بہرحال بہن کا کہیں روایت میں ذکر نہیں ہے یا بہنوں کا، اور نام اسی لبید بن عاصم کا ہی آیا ہے جیسے بخاری میں ہے۔ تو بہرحال اس میں جادو، جنات، منتر اور اسی طرح کے تمام عملیات شامل ہیں۔ اس سے پناہ مانگنا سکھایا گیا۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حَاسِدٍ، حسد کرنے والے، اِذَا حَسَد، جب وہ حسد کرے۔ اب دیکھیں کہ آیت پڑھتے ہوئے کیسے دل کو سکون دیتی ہے اور زبان پر جاری ہوتی ہے۔ اب اس سورت کے آیات کے اواخر کو ذرا دیکھیں، فلق، خلق، وقب، عقد، حسد، وہی ہے جو قرآن کا اسلوب ہے، دلوں میں اترنے والا، سمجھ آنے والا، اثر کرنے والا۔ یہاں حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنا سکھایا گیا۔ حسد کیا ہے؟ کسی شخص پر اللہ کی نعمت سے جلنا، یہ نعمت اسے کیوں ملی، اور اس کے زوال کی تمنا کرنا، پھر خواہ یہ خواہش ہو یا کوشش ہو کہ وہ اسے نہ ملے اور اسے چھن جائے۔ حسد کئی درجے کا ہوتا ہے، اور سب سے بدتر یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اسے چھن جانے کی تمنا کے ساتھ قول اور عمل کے ذریعے سے کوشش کرنا کہ وہ نعمت اسے چھن جائے۔ پھر بعض کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور بعض کی اس سے بھی گری کہ اس سے چھن جائے پھر مجھے ملے یا نہ ملے۔ اور دوسرا حسد یہ بھی ہوتا ہے کہ عملی طور پر تو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، لیکن دل میں یہ خواہش رکھے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کے پاس یہ نہ رہے۔ دونوں ہی حرام ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر کوشش کریں تو پھر حرام ہے، نہیں، ایسی خواہش پالنا ہی حرام ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حاسد اللہ پر ناراض ہوتا ہے، اس کے فیصلے پر کو اس نے اسے وہ نعمت کیوں دی۔ پھر بندے پر اس کے کسی جرم کے بغیر ناراض ہونا، یعنی اللہ نے ایک نعمت کسی بندے کو دی ہے، اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ اس نعمت کے حصول میں کسی بندے کا تو اختیار نہیں ہے۔ تو حاسد اللہ کا بھی دشمن ہے، اور اللہ کے بے گناہ بندوں کا بھی۔ اس طرح کی فیلنگز اگر کوئی کسی میں پائی جاتی ہیں، جیلسی وغیرہ کی، تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ اس کا نقصان دین دنیا میں حسد کرنے والے ہی کو ہے، محسود کو کوئی نقصان نہیں، نہ دنیا میں نہ دین میں، بلکہ اسے دین اور دنیا میں حاسد کے حسد سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ دین میں فائدہ یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، خصوصاً جب حاسد قول یا عمل سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو قیامت کو محسود کو، یعنی جس سے حسد کیا گیا ہے، اسے ظلم کا بدلہ ملے گا، اور ظالم حاسد نیکیوں سے مفلس رہ جائے گا۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے دشمن غم و فکر اور عذاب میں مبتلا رہیں، اور حاسد جس عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہے، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اطمینان اور دلی سکون سے محروم رہتا ہے۔ حسد آدمی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ آسمان میں اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے واقع ہوئی۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام پر حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور زمین پر پہلی نافرمانی بھی یعنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کے دوسرے کو قتل کرنے کا باعث یہی حسد تھا۔ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام اور ان کے والدین پر جو ظلم کیا اس کا باعث بھی حسد ہی تو تھا، اور یہودی لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں ایمان نہ لائے، تو باعث وجہ یہی حسد تھا، اور یہی حسد جس کی بنا پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر کے پیچھے بھی عموماً یہی حسد کا جذبہ چھپا ہوتا ہے، اس لیے ان کے شر کے بعد حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی۔ یعنی ان دو آیات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، ہر بد عملی کے پیچھے حسد ہی ہوتا ہے۔ حسد حرام ہے سوائے جب وہ نیکی میں ہو، تو پھر وہ حرام نہیں رہتا، بلکہ رشک اور ریس یا ریس یعنی نیکی میں مقابلہ بن جاتا ہے۔ اس میں نا ایک فرق ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایسا شخص کسی نعمت کو دیکھ کر اسے چھن جانے کی خواہش نہیں کرتا، بلکہ اللہ سے اپنے لیے اس نعمت کے مل جانے کی خواہش کرتا ہے، تو یہ بھی وجہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی جس میں آپ نے فرمایا لا حسد الا فتنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار۔ حسد کرنا نہیں مگر دو چیزوں میں، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا تو وہ رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کتنا بجٹ تھا، کیسے آپ نے شروع کیا، اور ساری ڈیٹیل ایک کے بعد ایک پوچھ رہے تھے۔ ان کا انداز بہت ہی اچھا تھا، میں ان کو ساتھ ساتھ جواب دیتی رہی، تو آخر میں انہوں نے یہی بتایا کہ ہم نے آپ کے کام سے متاثر ہو کے خوش ہو کے ہم نے سوچا کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ وہ شارجہ سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں کے لیے ایسے سسٹم کے حوالے سے مشورہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرے، اور اس میں دیکھیں نا کہ نیک دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ اس میں جو حسد ہوتا ہے نا وہ بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ حسد اصل میں تو ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں چھن جانے کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ ان کو ملنا بھی ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ہی تو ملنا ہے، یہ بھی ہمارے ہی منصوبے کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھل پھول لگائے، آمین۔ سورۃ الناس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ قل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، مالک بادشاہ، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، کس چیز سے، کس خرابی، کس پریشانی سے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والے ہیں۔ وسواس، وسوسہ ڈالنے والے، اور وسوسہ ڈالنے والے نہیں بلکہ ان کے شر، اصل میں جو پناہ ہے نا وہ شر سے ہے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، اور الخناس ہٹ ہٹ کر آنے والا۔ وسوسہ ہلکی یا دبی ہوئی حرکت یا آواز کو کہتے ہیں جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی، اس سے مراد وہ بات بھی ہوتی ہے جو بالکل آہستہ آواز سے کسی کے کان میں کہی جائے اور صرف اسی کو سنائی دے، وہ بھی جو آواز کے بغیر کسی کے دل میں ڈال دی جائے، جیسے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور خناس، یہ خانہ سا، یخنیسو، سورۃ تکویر میں ستاروں سے متعلق آیا، خنس، کیونکہ وہ روزانہ مغرب میں غروب ہوتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہوئے دوبارہ مشرق سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ وسواس الخناس، پیچھے ہٹ ہٹ کر وسوسے ڈالنے والا، اس سے خود بخود یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ وسوسہ نہیں ڈالتا، بلکہ بار بار پیچھے ہٹتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس طرح انسان اس کے شر کا شکار ہو جاتا ہے اگر وہ ذکر الہی نہ پکڑے، اللہ سے پناہ نہ مانگے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ آدمی کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہو تو دوبارہ لوٹ کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بخاری کے حوالے سے ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب پوری ہو جاتی ہے اذان تو آ جاتا ہے، پھر جب نماز کی اقامت ہوتی ہے چلا جاتا ہے، جب اقامت ختم ہوتی ہے تو واپس آ کر آدمی اور اس کے دل کے درمیان خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، اذکر قضا، اذکر قضا، لما لم یکن یذکر، فلاں یاد کرو، فلاں یاد کرو، بھولی ہوئی چیزیں یاد دلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی، لا یدری کم صلا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز میں دل سے حاضر نہ ہو تو شیطان اپنا کام جاری رکھتا ہے، وہ صرف اس ذکر سے پیچھے ہٹتا ہے جس میں زبان کے ساتھ دل بھی شریک ہو۔ اب یہ دل کا رب کی یاد سے جڑنا، دل میں رب کو بسانا، ہر وقت رب کے بارے میں سوچنا، اپنے ہر کام میں رب کے حکم کو یاد رکھنا، اس کی پیروی کرنا، سب چیزیں شامل ہیں۔ ذکر زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ، عمل کے ساتھ ہو تو انسان شیطان کے شر سے بچ سکتا ہے، بار بار وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بچ سکتا ہے۔ الذی، وہ جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری، صدور صدر کی جمع، سینوں میں، الناس، لوگوں کے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے اس بات کی پناہ مانگے کہ وہ لوگوں کے سینوں میں جو وسوسہ ڈالے اس سے وہ راہ حق سے ہٹ جائیں، اس بات کی پناہ کہ وہ وسوسہ ڈالے اور راہ حق سے ہٹا دے۔ اللہ تیری پناہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تجھ سے اس بات کی حفاظت مانگتے ہیں۔ اور اس سے بھی کہ وسوسے ڈال کے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دے، جس کے نتیجے میں دین پر عمل کرنے اور دعوت دینے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ ہی اس کے شر سے بچا سکتا ہے، اسی لیے اس کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی، خواہ وہ اب وہ وسوسہ ڈالنے والے جنات سے ہوں یا انسان سے۔ من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور انسان، جنوں اور انسانوں میں سے۔ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی۔ کس کس روپ میں آتے ہیں؟ جیسے فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، ایسے ہی شیطان صفت بھی، شیطان نما انسان بھی ہوتے ہیں۔ تو شیاطین جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ اور اس کی دلیل سورہ انعام کی آیت 112 ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض بعض کی طرف گولڈ پلیٹڈ ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن، شیطان اور ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ شیطان کا کام برائی کا وسوسہ ڈالنا اور فرشتے کا کام بھلائی کا الہام کرنا۔ تو شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، یہی سکھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ بلا شبہ ہم نے یقیناً انسان کو پیدا کیا اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا رہتا ہے۔ تو بیماری کو رب جانتا ہے، علاج بھی وہی کرتا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی تین آیات، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اللہ کی تین صفات بیان کر کے اس سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ وہ تمام لوگوں کا پرورش کرنے والا ہے، اسے یہ خوب معلوم ہے کہ فلاں شخص کے فلاں شر سے فلاں انسان کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، یعنی وہ انسانوں پر پورا اقتدار اور اختیار بھی رکھتا ہے، اور ظاہری اسباب پر بھی اس کا پورا کنٹرول ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ الہ بھی ہے، اور الہ کے مفہوم میں یہ بات از خود شامل ہے کہ وہ ہر ایک کی فریاد سنتا اور اس کی داد رسی بھی کر سکتا ہے، اور تمام باطنی اسباب پر بھی اس کا کنٹرول ہے۔ اور حقیقت میں ایسی ہی ہستی اس بات کی حقدار ہو سکتی ہے کہ لوگ اس سے دوسروں کے شر سے پناہ طلب کریں۔ وہ پناہ دے بھی سکتا ہے اور دوسروں کے شر سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تکمیل قرآن کے اس موقع پر میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں۔ میں اپنے جسم کے ہر ہر عضو، ہر ہر جوڑ اور ہر حصے سے اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی۔ حالات، کیفیات، واقعات، ہر طرح کی سختی اور خوشی میں، آسانی اور سختی میں رب تعالیٰ نے ہمیں اسے جاری رکھنے کی توفیق دی، اور اس سفر میں جو مجھ سے، جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، میں اپنے رب سے معافی کی طلبگار ہوں۔ میں اس سے یہ درخواست کرتی ہوں، فریاد کرتی ہوں کہ اے رب، بندہ بشر ہونے کے ناطے، تیرے کمزور بندی ہونے کی حیثیت سے جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں، جو تیرے قرآن کا حصہ نہ تھا اور میری زبان نے کہہ دیا، میرے رب تو وہ مجھے معاف فرما، تو نیتوں کو، دل کے حال کو جانتا ہے۔ یا رب، ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کا فہم حاصل کر سکیں، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں بنا جو قرآن کو پھیلانے والے ہیں، جو قرآن کے پیغام کو اٹھانے والے ہیں، جو حاملین قرآن ہیں، جو اصحاب القرآن ہیں۔ اے رب، اس تکمیل پر ہمیں تجھ سے یہ انعام چاہیے، تو ہمارے والدین کو، معاونین کو، محسنین کو، اساتذہ کو، ہمارے شیوخ کو، یا رب، اس کا بہترین صلہ نصیب فرما، جنہوں نے ہمیں پالا، پڑھایا، ہمیں سکھایا، اس رستے پہ چلایا۔ یا اللہ، ہر اس فرد کو، ہر اس شخص کو، ہر اس کو جس نے تعلیم و تربیت میں ہماری پڑھائی، ہماری رہائش اور ہمارے کھانے پینے، جس مدرسہ میں میں پڑھی، جس جگہ میں نے تعلیم پائی، جو جو اس میں ذریعہ بنا، جس جس نے کنٹریبیوٹ کیا، جو جو اب بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ ٹھہرے ہیں، یا اللہ، تیرا قرآن ہے، تیرا فرمان ہے، تو اپنے کلام کی شان سے ان کو بے شمار اجر سے نواز دے۔ یا رب، میری وہ تمام اسٹوڈنٹس، طالبات، یا رب، طلباء، لسنرز، فالورز، سپورٹرز، اس مشن میں خاموش شرکا جو، یا رب، اس پیغام کو پھیلانے میں میرے مددگار رہے، یا رب، تو ان کا مددگار بن جا، تو ہمارا مددگار بن جا۔ یا اللہ، اس قرآن کے علم کو، تعلق کو ہماری نسلوں میں، آل میں، اس امت میں جاری فرما دے، اور ہم سب کو فتنوں سے محفوظ کر لے۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم۔ اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا۔ اللهم تقبل منا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان۔ اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔